السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون.
آج ہم پڑھیں گے آیت الکرسی میں سے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے. اس سے پہلے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کی وسعت اور کمال کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد اب یہ آ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے اور کیسا ہے، اور کوئی اس میں شریک بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی اس میں سے کچھ حصہ بھی نہیں پا سکتا مگر یہ کہ جتنا وہ اس کو عطا کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اسماء اور اس کی صفات اور اس کے افعال، افعال سے مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں، انسان اس کے اسماء، اس کی صفات، اس کے افعال میں سے صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے، تو بس اتنا ہی ان کو پتا چل جاتا ہے. کس کام میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہوتی، کسی کو علم نہیں. آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے سورۃ البقرہ میں، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پھر یہ کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے. انسان عقل رکھنے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود، اللہ کے علم کا نہ مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ اس کو پوری طرح جان سکتا ہے، اور احاطہ کرنا تو بہت دور کی بات. اور مخلوق کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ ذاتی نہیں، اس کا اپنا نہیں. اللہ کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اس کا اپنا علم ہے. یعنی انسان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے. یعنی اس جملے میں انسان اور کائنات کی تمام مخلوقات کے علم کی جو حد ہے، باؤنڈری ہے، وہ مقرر کر دی گئی ہے کہ مخلوق کے پاس جو بھی ہے، نمبر ایک اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ بھی اتنا ہی جتنا وہ چاہتا ہے، جتنا اللہ نے اس کو سکھایا. فرشتوں نے کیا کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، اور وہ نام فرشتوں کو نہیں سکھائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. تو انہوں نے کیا کہا، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ تو پاک ہے، ہمارے پاس بس اتنا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا. اگر کوئی علم تو نے آدم کو دیا اور ہمیں نہیں دیا، تو پھر ہمیں تو اس کا کچھ بھی علم نہیں. تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چاہے فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی مقرب مخلوق ہی کیوں نہ ہوں، دن رات عبادت کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں، بس ان کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے ان کو سکھایا ہے. وہ خود کسی بھی چیز کو کلیم نہیں کر سکتے، چاہے وہ شرعی علم ہو اور چاہے وہ کونی قدری ہو، بس جو اللہ نے کسی کو سکھا دیا وہ سکھا دیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ غیب کا علم تو خاص طور پر کسی کے پاس بھی نہیں ہے. سورۃ النمل میں آتا ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. یعنی لا یعلم الغیب الا اللہ، کون، من فی السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور یہ اس کے لیے باعث عزت ہوتا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، وہ کسی رسول کو سکھائے، یعنی فرشتوں میں سے بھی پیغمبر ہوتے ہیں ان کو سکھائے، یا انسانوں میں سے جو رسول بھیجے اس نے ان کو سکھائے، یا شہد کی مکھی کو شہد بنانا سکھا دے، یا اسی طرح دیگر مخلوقات کو اپنا اپنا کام سکھا دے، علم دے دے، اور وہ علم انسان کے پاس بھی نہ ہو. تو یہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے چوائس پر ہے. اسی لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وقر رب زدنی علما، کہ رب سے علم میں اضافہ مانگو، رب سے مانگتے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے ملے تو کہا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہدایت کا علم آپ اللہ کی طرف سے سکھائے گئے ہیں وہ مجھے بھی سکھا دے. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ کافی نہیں کہ آپ کے پاس تورات ہے اور آپ کے پاس وحی آتی ہے، یعنی آپ کے پاس بھی تو علم ہے. اے موسیٰ، میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کا سیکھنا درست نہیں، اور جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے لیے سیکھنا درست نہیں. اور اتنے میں ایک چڑیا نے چونچ سے دریا کا پانی لیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں جتنا اس چڑیا نے دریا کا پانی اپنی چونچ میں لیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا بالکل مختلف تھا اور خضر علیہ السلام کے پاس بالکل مختلف، اور اس کو اکٹھا بھی کر دیا جائے تو وہ بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا تھا دونوں کو. وہ کہتے ہیں ما علمت رشتہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کو رشد عطا کی تھی اس میں سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا تھا کچھ. اور اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے تو انسان کی تو بہت سی لمیٹیشنز ہیں. انسان جو ہے چاہے اس کے پاس عقل ہے، چاہے علم ہے، چاہے شعور ہے، احساس ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ محدود ہے. اور آپ دیکھیے کہ انسان کے ذہن میں جب خیالات بن بھی رہے ہوتے ہیں تو جیسے یعنی نیورو پاتھس جو ہیں ہمارے نیورونز جو ہیں دماغ کے اندر، تو وہ حرکت کیسے کرتے ہیں اور وہ پرسیو کیسے کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، اور وہ محفوظ کہاں کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح کر رہے ہوتے ہیں اور کس چیز میں کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نہیں؟ انسان اپنی حقیقت بھی جاننے کی جتنی کوشش کرے تو اس کا علم ہمیشہ محدود ہی رہے گا. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے دل سے جو خیالات اٹھتے ہیں وہ اٹھتے کیسے ہیں، وہ آتے کہاں سے ہیں اور وہ کیوں آتے ہیں. انسان اپنی حقیقت جاننے کے لیے مختلف علوم کا سہارا لیتا ہے کہ ہمارا جسم کس چیز سے بنا ہے اور کن اجزاء پر مشتمل ہے، وہ سارے اجزاء اکٹھے بھی کر لے اور وہ یہ بھی ڈیسائیڈ کر لے کہ یہ چیز اتنی ہے، اتنی ہے، کاربن اتنا فلاں اتنا فلاں، ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے انسان نہیں بنا سکتا. اور پھر ان سارے علوم میں دن بدن ترقی کے باوجود بھی انسان نہ اپنی حقیقت پوری طرح جان سکا ہے اور نہ اس دنیا کی حقیقت پوری طرح جان سکا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں سے ساری مخلوق مل کے بھی اتنا نہیں پا سکے جتنا ایک قطرہ ہوتا ہے چڑیا کے چونچ میں. تو بہرحال انسان کو زندگی کی حقیقت جاننے کے لیے، اپنی حقیقت جاننے کے لیے، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد جاننے کے لیے مادی علم کافی نہیں، ان سے یہ سب کچھ نہیں پتا چل سکتا. اس کے لیے وحی الہی کا علم ضروری ہوتا ہے، اور وہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا، اور پھر اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے. اب جو علم ہمارے پاس آ چکا ہے ہمیں اس کا حریص ہونا چاہیے قرآن و سنت میں سے، کہ وہ دراصل ہمارے فائدے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں. جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ان میں سے ایک ایک چیز پر اگر آپ غور کریں تو ان کے اندر انسانی کا فائدہ ہے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کے بارے میں اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس میں انسانی کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی فائدہ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ انسان کی عقل محدود ہے اور اس کے پاس وہ علم نہیں کہ جس سے یہ اپنی حقیقت جان سکے اور وہ سب کام جان سکے کہ جو اس کو اس دنیا میں کرنے چاہیے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس کا انتظام فرمایا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے پھر اس کتاب کو اور ان تعلیمات کو جو پیغمبر لے کر آئے اور سکھا کر گئے، ہم نے ان کو صرف رٹنے رٹانے کی حد تک محدود رکھا اور ان میں غور و فکر نہیں کیا. تو بہرحال جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا علم محدود ہے تو پھر انسان کے اندر سے علم کا تکبر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر ایک الگ قسم کا تکبر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چاہے دین پڑھے ہوں چاہے دنیا کے علوم پڑھے ہوں، وہ دوسرے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے. تو اس چیز سے بھی توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جس علم سے نواز دے بس شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا نوازے اتنا ہی شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی غیب کے علم کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو علم کے ذرائع ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ذرائع کیا ہیں؟ جیسے آنکھ، کان، دل، دماغ وغیرہ، حواس خمسہ، فائیو سینسز، یہ سارے کے سارے ریسپٹرز ہیں اور ان سب سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اپنے سیکھنے کے جذبے کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے. جو انسان یہ سوچتا ہے نا میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سب پتہ ہے، میں تو پورا قرآن پڑھ لیا، میں نے حدیث کا کورس بھی کر لیا، تو اس کی ذہنی ترقی رک جاتی ہے، پھر وہ آگے نہیں پڑھتے. اسی لیے آپ دیکھیں دنیا کی تعلیم پانے والے دین پڑھنے والے دونوں کے اندر ایک بیریئر ہے، کیوں؟ جنہوں نے دین پڑھ لیا وہ سمجھتے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں کچھ اور دنیا کا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو دنیا کا پڑھ لکھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتا، یہ دین پڑھنے والے پتہ نہیں کیا پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کبر ہے، تکبر ہے، اس سے باہر نکلنا چاہیے، اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دونوں علوم ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں، دینی علوم، قرآن و سنت کا علم، دنیا کی حقیقت جاننے کے لیے، دنیاوی علوم اور جو کچھ بھی اللہ نے دنیا پیدا کیا اس کی حقیقت جاننے کے لیے مددگار ہے۔ بہت سے ایسے راز ہیں جو قرآن سے ہی پتہ چلتے ہیں، ان کی حقیقت وہیں سے پتہ چلتی ہے، اور اسی طرح دین کے علم کو سمجھنے کے لیے جو دنیاوی تجربات ہیں انسان کے بھی فائدہ دیتے ہیں، وہاں اس پر انسان کو ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اکثر زندگی میں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، یا چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے جب اس کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں یا اس کے حالات اس کے بس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ میرا علم محدود ہے، جس چیز کو میں اپنے لیے برا سمجھ رہا ہوں اللہ کے علم میں اس میں کوئی بڑی مصلحت ہوگی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر۔ دنیا میں دیکھیں، ایک ماں کو پتا ہوتا ہے کہ اس ایج کے بچے کو کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا بہتر اور کیا نہیں بہتر، اپنے لمیٹڈ چھوٹے سے ٹائنی محدود علم کے مطابق، تجربے کے مطابق۔ لیکن ماں وہی چیز جب روکتی ہے بچے کو تو بچہ کیا کرتا، الٹا لیٹ جاتا ہے اور پھر چیخے مارتا ہے، اور بعض اوقات ریئیکٹ کرتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا جا رہا، میری ماں بڑی ظالم ہے۔ ایسا نہیں ہے، ماں کو پتا ہے کہ اگر اس کو یہ چیز دے دی گئی تو یہ بچے کے اوپر یہ محبت نہیں ظلم ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کے حاصل کرنے کے لیے ایک پروسیس رکھا ہے، سارا علم اکٹھا انڈیلا نہیں ڈال سکتا، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ انسان اپنے اندر وہ سارا کوئی کتاب پڑھ کے انڈیل لے یا کچھ اور کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ جس طرح انسان کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو ہم کیسے لیتے ہیں، ہر روز تھوڑا تھوڑا، صبح لیتے ہیں، دوپہر لیتے ہیں، شام لیتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا ہمارا جسم کنزیوم کرتا جاتا ہے، پھر ہم اور لے لیتے ہیں، پھر ایک سسٹم رکھا ہے۔ ایسے ہی علم کے لیے بھی ہمارے اندر ایک بھوک ہوتی ہے، ہماری عقل، ہماری روح کو اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ وہ ہمیں ایک دفعہ اس کو بھر دیں اور پھر اس کو لاک کر دیں اور کہیں کہ اب یہ خزانہ اندر ہے اور ضرورت کے مطابق نکلتا رہے گا، نہیں، اس کو بھی ساتھ ساتھ حاصل کرتے رہنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ایک راز رکھا ہے نا، آپ سب بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے۔ لیکن میں بے حد شکر گزار ہوتی ہوں اور روز یہ دعا مانگتی ہوں کہ ربی زدنی علما، اور جب کوئی مجھے نئی بات پتہ چلتی ہے تو میں سوچتی ہوں اللہ تیرا شکر اس بات پر کہ تو نے مجھے اس بات کی سیکھنے کے لیے زندہ رکھا، اور ابھی تو بہت ساری چیزیں جو نہیں پتا، کہ یہ عقدہ مجھ پہ کھل گیا، یہ بات مجھے پتا چل گئی، اس چیز پر عمل کرنے کی تو نے توفیق دے دی، میں اس کے بغیر ہی مر جاتی، یہ جانے بغیر اور یہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلی جاتی، جو تو نے میرے فائدے کے لیے بھیجا تھا، اور میری جہالت اور میری کم علمی اور ناقدری علم کی اور کم کوشش کہ میں اس کو نہ جان سکی۔ لیکن پھر تسلی کیا ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے نا، جو باتیں 50 سال کے بعد سمجھ آتی ہیں اس سے پہلے شاید آئے نہ، اور جو 60 سال کے بعد آتی ہیں وہ اس سے پہلے نہیں آتی۔ ہمارا رب کتنا مہربان ہے نا، کہ جو ہمیں عطا کرتا رہتا ہے، کمی ہمارے پارٹ پہ ہوتی ہے، ہم کوشش نہیں کرتے، ہم تھوڑا سا پڑھ کے کہتے ہیں انف ہو گیا، بہت ہم نے سیکھ لیا ہے، بہت محنت کر لی ہے۔ آج میں صبح دیکھ رہی تھی بشار عباد، پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے کہ نہیں، جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میں نے ان کی کئی کتابیں اور ان کی چیزوں سے بہت فائدہ اٹھایا تھا۔ عراقی ہیں اصل میں، اور انہوں نے 400 کتابیں لکھی، 89 ایئرز ان کی ایج ہے، اور ابھی تک مینٹلی پوری طرح الرٹ اور مسلسل کام کرتے ہیں۔ تو ان سے کوئی انٹرویو لے رہا تھا تو ان سے پوچھ رہا تھا کہ اتنی کتابیں آپ نے کیسے لکھ لی، اور آپ کی روٹین کیا، آپ نے روٹین بتائی، تو انہوں نے کہا کہ میں صبح اپنے نماز اذکار ہر چیز سے فارغ ہو جاتا ہوں 6 بجے، آدھا گھنٹہ واک کرتا ہوں، اور پھر میں ناشتہ کر لیتا ہوں، 7 o'clock ڈیلی میں اپنا لکھنا پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، 7 o'clock ظہر تک میں یعنی پڑھتا لکھتا جو بھی کتابیں لکھنے لکھ رہا ہوتا، پھر زہر کی نماز، اور پھر تھوڑا قیلولہ، اور پھر اس کے بعد دوبارہ میں 6 بجے تک پھر کام کرتا ہوں، اور اس کے بعد ڈنر، اور پھر تھوڑی اور ادھر ادھر کے کام، ضروریات، دن کا آخری حصہ جس میں یعنی انسان مینٹلی تھک چکا ہوتا ہے۔ ہاں، جمعے کے دن، جمعے کے بعد میں اپنے سارے بچوں، بچوں کے بچوں، ان سب سے میل ملاقات کرتا ہوں، سوشلائز کرتا ہوں، اونلی ون ڈے فرائیڈے کا دن۔ یہ روٹین میری سالوں سے ہے اور میں اسی روٹین پر قائم ہوں۔ تو جب بھی کوئی شخص بڑا کام کرتا ہے نا، میں کہتے ہیں زندگی تو انہوں نے بھی استعمال کر لی، اور ہم کیا کرتے ہیں، سستی کے مارے اٹھے نہیں، اٹھ بھی گئے تو آدھا گھنٹہ بستر میں ہی لیٹے رہیں گے، ادھر ادھر کی فضول سوچوں میں، بیکار میں پڑے رہیں گے۔ تو ہم سب کو اپنی زندگی میں نا کوئی روٹین بنانی چاہیے کام کے کرنے کے لیے، اور خصوصاً علم کے ساتھ۔ جب تک آپ روٹین میں نہیں ہوں گے نا، آپ کا سیکھنا سکھانا بند ہو جائے گا، ہم چھٹی کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو ہم یہاں آ کے پڑھ لیتے ہیں پڑھا لیتے ہیں وہ رہ جاتا ہے نا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے فارغ کر دیتا ہے. خواتین کی ایج ایک ایسی ہوتی ہے جو میچورٹی کی، جس میں وہ بچوں سے بھی فارغ ہو گئی، ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئی، پھر وہ خام خواہ دوسروں کی زندگیوں میں، بچوں کی زندگیوں میں انٹرسٹ لے لے کے اپنے انٹرفیئرنس کر کے وقت ضائع کرتی. یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں پھل توڑنے کا وقت ہوتا ہے نا، کہ آپ نے زندگی بھر جو سیکھا اب آپ دیں دوسروں کو، چاہے سکھائیں، چاہے لکھیں، چاہے کچھ بھی کریں. تو آپ دیکھیں آیت الکرسی میں اور صفات کے ساتھ علم پہ اوپر زیادہ بات کی گئی ہے. اپنے لیے زندگی کا گول سیٹ کریں گے، آپ نے کچھ کر کے جانا ہے اس دنیا سے، ایسے ہی نہیں چلے جانا، ورنہ وقت تو ضائع ہی ہو جائے گا. لیکن خالی تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی ایک روٹین بنائے کام کرنے کے. تو بہرحال علم کا جو سفر ہے نا بڑا تدریجی ہے، جس میں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں سائنس کو ہی دیکھ لیں، آہستہ آہستہ تجربات ہوتے گئے، چیزیں سامنے آتی گئیں. انسان نے ایک دم موبائل فون نہیں بنا لیا تھا، اس کے آپ دیکھیں اب بھی مسلسل اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، پروگرس ہو رہی ہے نا، کام ہو رہا ہے، محنت ہو رہی، اور اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو چاہے ہماری لمٹس ہیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ، لمٹس ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان لمٹ کے اندر بھی بہت کچھ اور سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. پھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے، اس کی کرسی نے آسمانوں زمین کو گھیرا ہوا ہے. یہ آیت الکرسی کا ساتواں اور مرکزی حصہ ہے، یعنی کائنات کی بے پناہ وسعت اللہ سبحانہ تعالی کے اقتدار کی ایک شاندار جھلک ہے، کہ نہ صرف یہ کہ اس نے اتنا کچھ بنایا اور اس کا وہ علم رکھتا ہے، بلکہ ان سب کو کنٹرول میں بھی رکھا ہوا ہے. اب کرسی ہمارے ہاں اردو میں تو کرسی بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن سلف صالحین اس کرسی کا معنی کرسی ہی کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالی کے قدم مبارک کی جگہ ہے. یہ یاد رکھیے کہ وہ ہماری کرسیوں کی طرح یا ہماری چیزوں کی طرح نہیں ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے. لیکن اس کا سائز کتنا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کرسی کے مقابلے میں سات آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا ہو، پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہے، اور اس کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کا خالق بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کا خالق ہے. اس کائنات کی جو وسعت ہے وہی ہمیں نہیں پتا. یعنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین سولر سسٹم کا ایک حصہ، سولر سسٹم گیلیکسی کا، اور پھر وہ آگے ایک لامتناہی کائنات ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، اور ان سب کو پوری طرح کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے. کوئی چیز اس کے حکم یا اس کے کنٹرول کے باہر نہیں ہے. قرآن مجید کا آغاز کس سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ایک عالم نہیں بہت سے عالم ہیں. سورۃ جاسیہ میں آتا ہے فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، آسمانوں اور زمین کے بعد عالمین کا ذکر کیا گیا. اور یہ جتنے بھی عالمین ہیں یہ سب کرسی کے تحت ہی ہیں، بے شمار کائناتیں ہیں جو بن چکی، بنتی جا رہی ہیں، بنتی چلی جائیں گی. کیونکہ آتا نا کہ ہم نے آسمان کو بنایا اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، یعنی صرف یہ نہیں کہ جو بن چکا ہے بس بن کے وہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، نہیں، اس میں کل یومن ہوا فی شان، ہر روز ان چیزوں میں وسعت ہو رہی ہے، نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں جب زمین پیدا ہوئی تھی تو ہمیں نہیں پتا کہ کتنے درخت تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ویجیٹیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک درخت چھوٹا سا لگایا جاتا ہے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس سے کئی اور نکل آتے ہیں، پھر اس سے ایک اللہ نے کیسا سسٹم بنایا ہوا. تو زمین کے اوپر بھی آپ دیکھیں، انسانوں کی گروتھ دیکھیں، صرف آدم اور حوا آئے تھے زمین پہ دو لوگ، اور اب آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں. تو مسلسل تخلیق ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز اس کے کنٹرول میں بھی ہے. اور پھر یہ کہ کرسی سے بڑی مخلوق تو اللہ کا عرش ہے، جسے آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں کہ ان میں سے ایک کی کان کی جو لو ہے یا کمپل کہہ لیں اسے، اس سے گردن تک کا فاصلہ، یہ جو بیچ کا ہے، 700 سال کی مسافت. تو آپ خود سوچیں کہ اس کے نیچے کتنی کائناتیں سما رہی ہوں گی جس عرش کو ایسے فرشتوں نے تھام رکھا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نظام شمسی جو ہے ہمارا، یہ ایک کلسٹر کا حصہ، اور پھر وہ سپر کلسٹر، اور پھر ہر کلسٹر میں اربوں کہکشائیں ہیں، ایک دو نہیں. یعنی یہ نہیں کہ ہماری کہکشاں ہے گیلیکسی ہے اور پھر دو چار کوئی اور ہوں گی اس کلسٹر کے, نہیں اس میں بھی کروڑوں اور لاکھوں اور اربوں کی تعداد. پھر آپ سوچئے کہ اللہ نے کیا کچھ بنا رکھا ہے اور ان سب کے اوپر ہے عرش. اور پھر یہ کہ بلیک ہولز ہیں, نہ جانے ان میں کیا کچھ ہے, اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور پھر یہ باقی بھی جو ہے نا کہ تخلیق کے بارے میں جو ہمارے اندازے ہیں کہ سورج جو ہے اس کا جو سینٹی گریڈ ہے وہ 1.5 کروڑ درجہ حرارت ہے, یعنی سینٹی گریڈ ہے, 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ کے حساب سے وہ دہک رہا ہے یا اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے. اب وہ وہاں جا کے تو کسی نے ٹیمپریچر نہیں ناپا, نہ ہی آپ کے پاس کوئی آلہ کہ آپ اس کو ناپ بھی سکیں, اور زمین کی قطر سے تقریباً 100 گنا بڑا ہے. اور اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود ہمارا رب اتنا عظیم اور اس کی مخلوق تخلیقات اتنی زیادہ, پھر بھی ہم جیسے گناہگار انسانوں پر وہ رحم فرماتا ہے کہ اس نے زمین کو ایک محفوظ خطہ بنایا اور اس پر سقف محفوظہ رکھا, اور پھر یہ کہ ہمیں اس پر بسایا اور ہمیں کھلایا اور پلایا, اور پھر ہمارے لیے اسی میں سے اٹھنا اور اسی میں پھر مرنے کے بعد جانا رکھا, اور پھر ایک دن دوبارہ اٹھایا جانا رکھا. تو یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن پر ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک لمحے کا غور و فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اچھا یہ لمحے کا غور و فکر کیا ہے؟ کہ جب آپ کسی بھی چیز پر, اللہ کی کسی بھی تخلیق پر, مثال کے طور پر آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, آپ بادلوں کے رنگ دیکھتے ہیں. آج صبح میں غور کر رہی تھی, اس وقت بھی اگر آپ ونڈو سے باہر دیکھیں نا, تب آپ کو ایک طرف گرے بادل نظر آ رہے ہیں اور اس کے نیچے سفید نظر آ رہے ہیں, اور کبھی یہ الگ ٹکڑوں کی شکل میں نظر آتے ہیں, کبھی وہ بالکل ایک چادر کی طرح سارے نظر آتے ہیں, اتنے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیسے کیسے یہ تبدیلیاں ہونے لگ جاتی ہیں, کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ ایک ہے صرف غور و فکر کرنا, اور ایک یہ ہے کہ اس غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کی عظمت کو محسوس کرنا. یہ جو محسوس کرنا نا, یہ غور و فکر جو ہے نا, ایک سال ہا سال کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں کہ وہ آپ کو بڑے سے بڑا اجر عطا کرے. اس لیے ایک طرف کتابیں پڑھتے رہا کریں اور دوسری طرف کائنات میں غور و فکر کرتے رہا کریں. ایسا غور و فکر کہ جس کے نتیجے میں آپ رب کی عظمت کو, محبت کو محسوس کر سکیں, اس کی رحمت کو محسوس کر سکیں. کیونکہ انسان عبادت کی لذت بھی صرف اس وقت پا سکتا ہے, سجدے کی حلاوت بھی صرف اس وقت ملتی ہے جب انسان اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے. پھر انسان کو اپنی زندگی کے مسائل بہت چھوٹے لگتے ہیں, کیونکہ اس کا پورا اعتماد ہوتا ہے کہ میرا اتنا عظیم رب ہے اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ میری تکلیفوں کو دور کر دے. اور اگر اس نے کسی تکلیف میں مجھے رکھا ہوا تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے کہ میں بار بار اس کی طرف پلٹتی رہوں. ایک دن کسی نے مجھ سے کہا کہ میرے ذہن پہ بعض وقت کوئی خیال چھا جاتا ہے اور میں اس سے نجات نہیں پا سکتی, میں بار بار پریشان ہوتی رہتی ہوں, ہوتی رہتی ہوں, اوور پاور کر جاتا ہے, یعنی جیسے ابسیسو تھاٹس کہتے ہیں نا, کوئی بات دماغ میں آ گئی اور بس وہی سوچے جا رہے ہیں سوچے جا رہے ہیں. ان سے بھی نجات پانی چاہیے, ان خیالات سے. لیکن کس وقت کیسے ہو سکتی ہے, اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ جب انسان زمین سے اٹھ کے کسی اور چیز کے بارے میں سوچے, کائنات میں غور و فکر کرے. کیونکہ جب انسان بڑی باتوں کے بارے میں سوچتا ہے نا, عظیم چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے, تو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی فضول باتیں, بحثیں, حسد, ذہنی الجھنے, یہ چیزیں کچھ میٹر نہیں کرتی پھر. یعنی جب ایک براڈ مائنڈ سیٹ آپ کا بن جاتا ہے نا, تو یہ باقی مسئلے بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں. اور اسی میں خوشحال زندگی کا راز ہے, کیونکہ آپ ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. اچھا یہ رکاوٹ ہے میری زندگی میں, یہ مشکل ہے میری زندگی میں, تو کوئی وجہ ہوگی نا, تو بس ٹھیک ہے میں اس کا کیا کروں پھر, یہ تو رہے گی اپنی جگہ, مجھے اپنا رستہ کوئی اور نکالنا چاہیے, مجھے اپنے آپ کو کہیں اور مصروف کرنا چاہیے, مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور کام لینا ہے, اس لیے یہ دروازہ بند کیا ہوا میرے لیے, مجھے اس کے بارے میں زیادہ سوچنا ہی نہیں, اس کو اللہ کے حوالے کر دینا. بس تو امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, اللہ مجھے بھی جانتا ہے اور اللہ لوگوں کی حرکتیں بھی جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں, تو مجھے اپنی زندگی ان کاموں میں ضائع نہیں کرنی. آپ دیکھیں کائنات اتنی وسیع ہے, اگر آپ اس کا مشاہدہ شروع کر دیں, اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں, اس کے بارے میں غور و فکر کریں, اس کے بارے میں ڈسکس کریں لوگوں سے, اپنے گھر والوں سے, بچوں سے, کسی سے بھی, تو وہ ختم ہی نہیں ہونے کو کہیں آئے گا. بلا یعودہ حفظہما, اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی بھی نہیں. یعودہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بھاری بوجھ بننا, مشقت میں ڈال دینا. یاد رکھیں مخلوق کتنی بھی بڑی ہو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی, جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی حفاظت کچھ بوجھ نہیں. اور یہاں آیت الکرسی کا ایک خوبصورت اختتام ہو رہا ہے نا, پرسکون انجام, اللہ تعالیٰ سے تھکن اور عجز کی نفی ہے. نیند کی نفی، اونگ کی نفی، جہالت کی نفی، شرک کی نفی، اور پھر یہاں تھکن کی نفی. دنیا کے جتنے بھی جاندار ہیں، جن میں جان ہے، عقل، شعور ہے، خود انسان بھی، خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا بھی انرجیٹک کیوں نہ ہو، کتنا بھی صحت مند کیوں نہ ہو، کچھ وقت کام کرنے کے بعد لازمن تھک جاتا ہے. کبھی آنکھیں تھک جاتی ہیں اگر آپ فزیکل ورک نہیں بھی کر رہے، بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں. اول تو جب آپ فزیکل ورک کرتے ہیں نا، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کو پوری باڈی تھک جاتی ہے. لیکن اگر آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو باقی جسم کچھ بھی نہیں تھکا ہوا، تو آپ کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں گی، آپ کا دماغ فوگی ہونے لگے گا کہ اب اس سے زیادہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یعنی ہم سارا دن بھی کام کرے تو تھوڑا ہی ہے نا، تو تھوڑا سا بھی کام کر کے ہم تھک جاتے ہیں، ہم پھر آرام کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو کانسیپٹ ہے نا، ایک وہ تورات کے تحریف شدہ نسخوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھ دن میں کائنات بنائی اور ساتویں دن آرام کی، اس کی نفی ہے. یہاں کوئی آرام نہیں کیا، اس کو آرام کی ضرورت ہی نہیں ہے. ولا یعودہ حفظہما، نہ اس کا بنانا اس کے لیے کوئی تھکانے والا کام تھا. ولم یعیا بخلقہن، بنا کے بھی نہیں تھکا اور چلا کے بھی نہیں تھک رہا اور ان کی حفاظت کر کے بھی نہیں تھکتا. اسی لیے یہ آیت الکرسی جو ہے وہ حفاظت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے. آپ اپنی کوئی بھی چیز کسی کی حفاظت میں دیں، وہ اس کے لیے ایک بوجھ ہوگی. آپ کسی کو کہتے ہیں نا، یہ میں کہیں جا رہی ہوں سفر پہ، تو میری یہ چیز امانت رکھ لو، وہ اس کے اوپر ایک بوجھ پڑ جائے گا کہ یہ اب میں کیا کروں اس کا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اگر آپ اپنا آپ اور اپنے اہل و عیال اور اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں اور کہیں کہ اللہ آپ حفاظت کریں، تو پوری کائنات کی حفاظت اس کو نہیں تکاتی، تو ہماری حفاظت کیا تکائے گی. تو اس لیے جب یہ آیت الکرسی پڑھ لینا، پرسکون ہو جایا کریں کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی. اور یہ توکل کی انتہا ہے، یعنی انسان کا اللہ پہ کامل بھروسہ ہو جاتا ہے کہ جو رب پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ میری چھوٹی سی زندگی اور چھوٹی سی دنیا کی حفاظت کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز کسی اور کی حفاظت میں ہو نا، تو حفاظت کرنے والے خود بھی تھک جاتے ہیں اور وہ بھی سو جاتے ہیں. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو بخاری میں آتا ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ جا رہے تھے، تب ان کا سامان ہوتا تھا، ابو بکر کا سامان جو تھا، وہ ایک غلام کے پاس تھا اونٹ پر، اور اس سے اونٹ ہی کھو گیا. تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی کام کہتے ہیں، وہ بھول ہی جاتا ہے. آپ کسی پر تو کیا اعتراض کریں گے، آپ خود ہی اپنی چابیاں کہیں رکھ کے، تو پھر بڑی محفوظ جگہ جا کے رکھی ہوتی ہیں کہ آپ کو خود بھولی ہوتی ہیں کہ آپ کیا کریں. تو اس کی حفاظت ایسی نہیں، کیونکہ وہ هو العلی العظیم، وہ بہت بلند ہے، بڑی عظمت والا ہے. اور یہ بلندی اور عظمت بھی اللہ کی صفات میں سے ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی کی بھی بلندی نہیں ہے. العلی، العلی کا مطلب ہے وہ ذات جو رتبے، طاقت اور اقتدار میں سب سے بلند ہے، رتبے کے اعتبار سے بلندی. اور عظیم، وہ جس کی بڑائی اور عظمت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اور یہ نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے، العلی العظیم، انسانی ذہن کو مادی بتوں سے ہٹا کر صرف ایک سچی ذات کے سامنے جھکنے پہ مجبور کرتے ہیں. اور جب انسان اللہ کو عظیم مان لیتا ہے نا، تو اس کی اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کا جو بھوت ہے نا، اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے کہ بڑا تو وہ ہے، عظیم تو وہ ہے، رتبہ تو اس کا ہے، سٹیٹس تو اس کا ہے، میں کیا چیز ہوں، میں تو ایک حقیر مخلوق ہوں. اور پھر جب اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، تو پھر اچھا، میں اس عظیم ہستی کی حفاظت میں ہوں، میری قسمت، میرا انجام اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ چیز انسان کو پرسکون کر دیتی ہے، انسان بہت سے ذہنی بوجھوں سے آزاد ہو جاتا ہے. جس کہتے ہیں نا کہ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں، آپ اللہ کے حوالے کریں چیزوں کو تو آپ زندہ ہو جاتے ہیں، مایوسی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس کو آپ دل سے واقعی شعور کے ساتھ بڑا مان لیتے ہیں نا، پھر اس کے آگے جھکنے میں آپ کو مزہ آتا ہے، آپ اس کے آگے جھکنا چاہتے ہیں اور خود ہی جھک جاتے ہیں. پھر آپ کو کوئی بڑی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، آپ خود بخود اس کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ جھکنا جو ہے نا، یہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، یہ اس کی ایک ضرورت ہے جھکنا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آیت کے ذریعے ہمیں اپنا تعارف کروا کے اپنے آگے جھکنے کا گر سکھا دیا کہ تمہاری جائے پناہ یہاں ہے. اور یہ ایک سجدہ ہر چیز سے نجات دے گا. کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر، نظر لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو وہ حقیقت جب سامنے آتی نا، اور انسان اس کا کچھ بھی درک پا لیتا، تو پھر اس کا دل بھی جھک جاتا ہے، دماغ بھی جھک جاتا ہے، اس کا جسم بھی جھک جاتا ہے، پھر نماز اسے بوجھ بھی نہیں لگتی. لیکن مشکل ہمارے اپنے اندر ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اور اپنی ہی میں قید ہے. اس قید سے باہر نکلیں گے تو آزادی ملے گی، رہائی ملے گی، اور عبادات میں بھی لطف آئے گا، اور زندگی آسان ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی. تو اپنے بچوں کو صرف آیت الکرسی یاد نہ کروایا کریں، اس کا مطلب بھی بتایا کریں۔
سر جی میں سوچ رہی تھی سبحان اللہ کہ دنیا میں انسان کے پاس جب بہت زیادہ علم آ جاتا ہے یا اس کے پاس بہت زیادہ کوئی اس کا اسٹیٹس بڑا ہو جاتا ہے، مقام بلند ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو ریچ آؤٹ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے قریب جانا، اس سے بات کرنا یا اس کو کوئی ای میل کرنا ہی کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنے پروٹوکولز ہوتے ہیں تب جا کے اس کے پاس کوئی ایکسس ملتا ہے۔ لیکن جس کا علم لامحدود ہے اس کو ریچ آؤٹ کرنا کتنا آسان ہے۔ ہم اللہ کے عرش کو، اللہ کی گیلکسی اس کو، اس کی کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم اللہ کو آسانی سے پکار سکتے ہیں، اس کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس سے ہم جو چاہے کہہ سکتے ہیں، جو چاہے مانگ سکتے ہیں، اس سے کمیونیکیٹ کرنا کتنا آسان ہے۔
صرف یہ چیز بھی آپ کے دل میں خوشی کا لامتنا ہی احساس پیدا کر سکتی ہے کہ میرا تعلق اس رب سے، میں اس کو جانتا ہوں، اس کی نظر میں ہوں، وہ میرے ہر حال کو جانتا ہے، میرے ظاہر کو بھی، میرے باطن کو بھی، میرے غم کو بھی، میرے دکھ کو، میری تکلیف کو، میری خوشیوں کو، کوئی اور نہیں جانتا۔ اگر کوئی ہمیں جانتا بھی ہے نا تو بہت لمیٹڈ، تھوڑا سا جانتا ہے، پورا نہیں جانتا، اور کوئی جان بھی نہیں سکتا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں مکمل طور پہ جانتا ہے۔ یعنی میں اس کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو کہیں پہچان کے کہے اچھا آپ فلاں ہیں، تھوڑا سا نام ہی آپ کا لے دے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی کہ یہ مجھے جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز جانتا ہے۔
میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہر چیز کا پروسیس ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کا پروسیس اور پھر ایک پروسیجر ہے، آہستہ آہستہ بتدریج جیسے کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جیسے ہم ونڈو شاپنگ کرتے ہیں اور ایک دم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی انفارمیشن مل جائے، اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے۔ تو جیسے وہی نازل ہوئی، کتنے سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوئی، ایک ایک چیز کو جذب کیا گیا اور پھر اس کو عمل میں لایا گیا۔ جب تک استاذہ جی عمل میں نہ انسان لے کے آئے، ایک ہوتا ہے انفارمیشن صرف مل جانا اور ایک ہوتا ہے اس کو پراپرلی پروسیس کر کے اپلائی کرنا، اس اپلیکیشن میں بہت ٹائم لگتا ہے۔
بالکل، جیسے غذا کو جسم کا حصہ بننے میں ٹائم لگتا ہے نا، ایسے علم کو بھی عمل کا حصہ بننے میں ٹائم لگتا ہے، اور اگر کوئی چیز ہم عمل کر پائیں تو وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر
استاذہ جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ، جیسے آپ نے اس کو سمجھایا، ہم نے پڑھا تھا کہ آیت الکرسی اعظم آیا فی کتاب اللہ، اور آج میں اس کے ڈفرنٹ سیگمنٹس کو دوبارہ دیکھ رہی تھی ابھی جب ہم نے وہو العلی العظیم پہ مکمل کیا ہے، تو ہر ایک سیگمنٹ جو ہے نا وہ، یعنی لفظ تو چھوٹے ہیں، رائلٹی اینڈ گرینڈر، یعنی واقعی آپ کے اندر عظمت آ جاتی ہے۔ کیونکہ آپ کسی سیگمنٹ کو آپ دیکھ لیں، الحی القیوم، یعنی اگر آپ اس سکوپ سے دیکھیں تو میرے ذہن میں ایسے آ رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون بھی ہے، یعنی اتنی زیادہ عظیم ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ لہو ملک السماوات والارض، من ذا الذی یشفع، وسع کرسیہ، ایک ایسے احساس ہو رہا ہے کہ یعنی کیا رویلٹی کی ٹاپ ناچ کوئی ڈگری ہو تو ہو، ہم انسانوں کے اندر کوئی الفاظ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، لیکن واقعی فیل کرنے والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا جتنا
احساس ہمارے دل میں ڈال دے، بس عظمت باقی ہم مخلصین اللہ الدین ہو جائیں۔
بالکل
استاذہ، حفاظت کی جو بات ہوئی نا، تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ جس غلام کو مقرر کیا گیا حفاظت پہ اونٹ کی، وہ حفاظت نہیں کر سکے کیونکہ وہ بالآخر ایک انسان تھے، تو مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا سورہ یوسف میں سے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں سے کہا کہ اب جب تم آؤ دوبارہ غلہ لینے کے لیے تو اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے آنا، ورنہ میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا، تو جب وہ واپس گئے یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے بھی مجھے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اس طرح، میں نے تم پہ اعتبار کیا تھا اور تم اس کو لے گئے، تو اب میں تم پہ دوبارہ کیسے اعتبار یعنی کہ کروں، لیکن پھر وہ کچھ سوچ کے انہوں نے کہا کہ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، کہ بے شک میں تو تب بھی قادر نہیں تھا یوسف کی حفاظت پہ اور نہ اب میں حفاظت کر سکتا ہوں، تو جو حفاظت کرنے والی ذات ہے اس کی حفاظت میں دیکھ کے انہوں نے ان کو بھیج دیا۔
اور اس سے زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے نا، ورنہ انسان کے لیے کچھ ڈیسیزن لینے ہی کتنے مشکل ہو جاتے ہیں، یہ اللہ پہ توکل ہی ہوتا ہے جو انسان سے کچھ کروا لیتا ہے۔
استاذہ، آئی ہیو اے کوسچن، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاِسْتَعْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سو مائی کوسچن از کہ زمانہ جاہلیت میں تو اٹ واز ڈفرنٹ، لیکن جب یہاں آنا شروع کیا اور آپ نے جیسے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، اب آپ نے کہا کہ تدبر کریں، مائی کوسچن از کہ جب سی تھنگز اور وی سی آل دیز آیات آف اللہ، تو جب آپ کو اللہ کی رحمت یا اللہ کی محبت یا عظمت کو آپ ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ نے، آپ کے دل نے اس کو فیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے مطابق آپ کو وہ تھوڑا سا تیز کرواتے ہیں. بینگ اے ہیومن بینگ اینڈ دا کیپیسٹی آف مائی ہارٹ, پتہ نہیں اتنی اوقات ہے کہ نہیں, لیکن ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے بس سجدے میں چلے جاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو, بٹ اٹس ناٹ پاسبل. سو مائی کوشچن کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی کوئی نعمت آپ کو دیں تو میں شکر گزار کیسے بنوں, میں وہ کیا کروں کہ یہ نعمت مجھ سے چھینے نہیں بلکہ مزید
اس کو پاس آن کریں, دوسروں سے شیئر کریں, کیونکہ نعمتیں شیئر کرنے سے بڑھتی ہیں, دینے والوں کو ملتا ہے. ایک اسکالر کو میں سن رہی تھی, وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے. وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ کسی ایک اور اسکالر کو کوٹ کر رہے تھے واقعہ, کہ ان کی وائف بیمار ہو گئی اور انہوں نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا, کوئی طریقہ نہیں چھوڑا, لیکن صحت نہیں ہوئی. تو ان کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے, اور فرشتہ اگر آمین کہتا ہے تو وہ دعا زیادہ قبول ہو جاتی. تو انہوں نے بیماروں کے لیے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ فلاں بیمار کو شفا دے, فلاں کو دے, فلاں کو دے. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ان کی وائف کی وہ بیماری ختم ہو گئی. تو یہ جو شکر گزاری ہے نا, اللہ نے آپ کو علم دیا علم بانٹے, احساس دیا احساس بانٹے, مال دیا مال بانٹے, آپ کے دل میں انسانوں کی محبت رکھی محبتیں بانٹے, دینے والے بنے. دینا شکر گزاری کی علامت, بخل اللہ کو ناپسند ہے. بس انسان کی کمزوری کیا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میرے لیے, یہ میرا یہ میرا, یہ اس کا امتحان ہوتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کی عظمت کو پا لیتا ہے نا تو اللہ کی محبت میں پھر وہ دینے والا بن جاتا ہے کہ اس پر صرف میرا حق نہیں اوروں کا بھی ہے, پھر اس کے لیے دینا آسان ہو جاتا ہے. کوئی سکل دی اللہ نے آپ کو, یہ نہیں ہم دیکھیں کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا, کسی اور کو نہیں دیا دنیا میں ایسا, تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ان نعمتوں کے ساتھ. داؤد علیہ السلام کی بس کتنی بڑی سلطنت تھی, لیکن ان ریسورسز کو انہوں نے بندوں کے لیے استعمال کیا اور خود اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے ایک بادشاہ ہوتے ہوئے بھی. تو سب سے پہلے بات یہ کہ اعتراف نعمت کی, یہ اللہ نے مجھے دیا, پھر اس نعمت کا ذکر, اور پھر اس کو آگے شیئرنگ. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حميد مجيد.